أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صلوات آج کی مجلس ہمارے تین مجالس کے سلسلے کی تیسری اور آخری مجلس ہے. سلسلے کا عنوان دین اور طاغوت, اور جو آیت میں نے انتخاب کی وہ سورہ بقرہ کی 256 آیت, جو آیت الکرسی کے بعد کی آیت ہے. آیت الکرسی 255 آیت ہے. دو مجالس کا بالکل مختصر سا خلاصہ کر دوں. پہلی مجلس میں یہ بتلایا گیا کہ آیت الکرسی کے بعد لا اکراہ فی الدین کہا جا رہا ہے. کوئی جبر, کوئی کمپلشن ریلیجن میں نہیں ہے, دین میں نہیں ہے. دین جبر سے تعلق نہیں رکھتا, کمپلشن سے تعلق نہیں رکھتا. یہ بیان ہو رہا ہے بالکل آیت الکرسی کے بعد, یعنی آیت الکرسی بالکل واضح طور پر سمجھا رہی ہے, بتلا رہی ہے, دکھلا رہی ہے کہ اللہ کا کنٹرول کس طریقے سے ہے. اس کے وجود کے بارے میں ذکر ہوتا ہے, اس کی حی اور قیوم ہونے کے, زندہ اور اپنے آپ سے ثابت باقی رہنے کے, اور اس کے بعد اس کا علم, اس کی قدرت, اور یہ تمام کاموں کو انجام دینے میں اس کو کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, اور وہ بلند ہے, بالا ہے اور عظمت والا ہے. اس طریقے سے آیت الکرسی ختم ہوتی ہے. یہ بیان بالکل واضح ہو گیا, اللہ کا کنٹرول کامل ہے, اس کا علم پورا ہے, آگے کو جانتا ہے, پیچھے کو جانتا ہے, اور ہمارا علم اسی کی اجازت سے جو وہ دیتا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, بغیر اس کی مرضی کے ہم کو کچھ نہیں ملتا. تو خلقت سے ہم اس کے تابع, علم رکھنے کے تعلق سے اس کے تابع, اور اس کا علم ہمارے تعلق سے اور ساری کائنات کے تعلق سے کامل. وہ ہمارا گزشتہ بھی جانتا ہے, ہمارا اگلا بھی جانتا ہے. جب یہ سب چیز واضح ہو جائے اور خدا کی شان بیان کر دی جائے تو اس کے بعد لا اکراہ فی الدین کہا جا رہا ہے. یہ کہتے ہوئے قد تبین الرشد من الغی, صحیح راستہ, ریکٹیٹیوٹ کا راستہ, کریکٹ راستہ, غی کے راستے سے, گمراہی کے راستے سے, ایرر کے راستے سے بالکل الگ کر دیا گیا ہے. یعنی یہ راستہ وہ ہے کہ جس میں اللہ کا پورا کنٹرول, اللہ کی پوری مرضی, اللہ کی مرضی سے ہماری خلقت, اللہ کی مرضی سے ہماری روح کا ہم کو دیا جانا, اس سے ہم کو اللہ کی خلافت نصیب ہونا, اور اس کے بعد اس کی طرف ہماری حرکت کرنا. اس کے مقابل میں غی, یعنی حق کو بغیر پہچانے ہوئے جو راستہ نکلتا ہے, اس کو میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا, اس کو غی کہتے ہیں. زلال وہاں پر ہوتا ہے جہاں حق کو پہچان کر آدمی غفلت میں گمراہی کرتا ہے. یہاں پر ابتدا سے حق کی شناسائی نہیں ہوئی, تو یہاں یہ ہو جاتا ہے کہ آدمی جب اللہ کو قبول نہیں کرتا یا پارشلی قبول کرتا تو اس کا پارشلی بھی قبول کرنا بے فیض ہو جاتا ہے, کیونکہ उसकी बात कुछ सुनता है और उसकी कुछ बात नहीं सुनता है। और क्योंकि फॉर्मूला इस शक्ल का है कि या उसके पूरे कामिल हो जाओ या अगर नहीं हो जाओगे तो तुम ताहूत के कंट्रोल में आ जाओगे। शैतान इंसान को पूरी गुमराही में जाने के बाद बहकाना शुरू नहीं करता, इब्तदाई इखलास के खत्म हो जाने से शैतान को गिरफ्त मिल जाती है। शैतान के बारे में गुफ्तगू करना इस मजलिस में मुमकिन नहीं होगा। फकत इतना जान ले, जैसे खुलूस खत्म हुआ और एक सोर्स को आपने अपनी जिंदगी में प्रायोरिटाइज कर लिया अल्लाह के मुकाबले में, वहां से शैतान एंट्री ले लेता है। अल्लाह लिल्लाह दीनुल खालिस, अल्लाह ही के लिए है, आगाह हो जाओ दीन खालिस। दीन में खालिस होना जरूरी है, दीन में खुलूस होना जरूरी है। और इसी उनवान से कुरान की आयतें हैं जहां पर अल्लाह कहता है मगर मुखलिसीन, तू बहका सबको सकता है मगर मुखलिसीन को नहीं बहका सकता। और शैतान से भी यह कौल मनकूल है, कुरान में नकल किया गया है कि मैं तमाम तेरे बंदों को बहकाऊंगा सिवाय मुखलिसीन के, यानी वो लोग जो तेरे मुकाबिल में कोई चीज को प्रायोरिटाइज नहीं करते और तुझी को जब प्रायोरिटाइज करते हैं और हर चीज जब तेरे ही कंट्रोल में है तो तेरी हिदायत के हर हर कदम पर वो मोहताज होते हैं। हिदायतें, अब आज से मैं यहां की गुफ्तगू कल से थोड़ा सा जोड़ते हुए करूंगा। तो एक मेटाफिजिक्स हमारी पहली गुफ्तगू जो हुई थी मजलिस में वो यह था कि अल्लाह हमको अपना कंट्रोल दिखा देता है। दूसरी में जो बात हुई थी उसमें यह पता चला कि हम जो दुनिया में आए हैं उसके नुमाइंदे और खलीफा बनके, तो उसका काम भी हम कर रहे हैं इस दुनिया में, यानी हमारी रूह बनी है दुनिया के लिए नहीं, दुनिया को बनाने के लिए। अब यह दुनिया को बनाने का काम हमको दे दिया गया और इसमें हमको टोटली उसकी बात माननी पड़ेगी क्योंकि उसके अलावा और कोई हिदायत का सोर्स नहीं है। इन्ना अलैना लल हुदा, कुरान की आयत है, हिदायत तमाम की तमाम हम पर है यानी अल्लाह पर है। रसूलों को भेजना अल्लाह पर है, रुसुलन मुबशरीन व मुंजरीन लअल्ला यकूना लिन्नास अल्लाह हुज्जतुम बादर रुसुल, कुरान की आयत में गुफ्तगु आज की शुरू कर रहा हूं। अल्लाह रसूलों को भेजता है मुबशिर बशारत देने वाले, मुंजिर कयामत से डराने वाले, ताकि लोगों को अल्लाह के खिलाफ कोई दलील बाकी हुज्जत बाकी न रहे रसूलों के भेजे जाने के बाद। एक जो अक्ल के जरिए से हुज्जत अल्लाह की होती है और एक हुज्जत रसूलों के भेजे जाने के बाद होती है, यानी दो लेवल्स पर हुज्जत। अक्ल पहली हुज्जत जो दाखिली है, जो मैंने कल की मजलिस में इशारा किया था कि अक्ल देकर हमको उसने अपने ईमान की तरफ बुलाया है, क्योंकि अल्लाह पर ईमान रिसालत पर मबनी नहीं होता, रिसालत पर ईमान अल्लाह के ईमान के बाद आता है। तो रसूल के कहने पर कोई अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह को मानकर रसूल को मानता है। तो अल्लाह को अक्ल से मानता है, रसूल को और जरूरत रसूल को अक्ल से मानता है। जब वो कैफियत उसको नजर आती है कि यह शख्स अल्लाह ही की तरफ से बोल सकता है, झूठा नहीं है, तब जाकर रसूल को कबूल करता है। यह पैटर्न बन जाता है। तो अक्ल का हमेशा सेंट्रल रोल रहेगा, हत्ता जरूरत नबूवत को समझने के लिए। कुछ लोग इस बारे में यह कहते हैं, जिसको डेइज्म कहा जाता है, कि खालिक तो है लेकिन यूनिवर्स बनाकर अलग हो गया है, यूनिवर्स को बनाकर अलग हो गया है। उसके मुकाबले में थीइज्म होता है, डेइज्म डी आई एस एम, थीइज्म टी एच ई आई एस एम, जो कहता है कि नहीं हर चीज में दखल करता है, जिसको हम अंग्रेजी में पर्सनल गॉड कहते हैं। हर तुम्हारे अच्छे बुरे को वह नजर में रखता है, तुम्हें हिदायत करता है और कंटिन्यूअसली हिदायत करता है, और हिदायत के रद्द होने के नतीजे में तुम्हारे गुमराही का भी सबब उसके कवानीन बनते हैं। यहदी बही कसीरा वो युजिल्लो बही कसीरा, कईयों को हम हिदायत करते हैं और कईयों को हम गुमराह करते हैं। کیوں گمراہ کرتے ہیں؟ ہم گمراہ نہیں کرتے مگر فاسقین کو، وہ لوگ جو ہماری بات نہیں سن کر گناہ کو اور برائی کو اپنا لیتے ہیں۔ بات یہاں پر کلیئر ہوتی جا رہی ہے کہ ہمارا پوزیشن دنیا میں، کل میں نے اشارہ کہا، پیدا تو ہم ہو گئے، ہماری روح دنیا میں آنے کے بعد ایک فیٹس مانند چیز ہے۔ کل میں نے کہا تھا کہ دنیا میں آنے کے بعد ہماری روح فیٹس مانند ہے، اور اس کی آخری منزل جو ہوگی، جیسے کہ روح اپنے کمال کو پہنچنے کے بعد، جیسے پیٹ میں بچہ اپنے فزیکل کمال کو پہنچنے کے بعد، اپنے پورے آرگنز کے ڈیولپ ہونے کے بعد دنیا میں آتا ہے، اسی طریقے سے ایک روح اپنی شکل فیٹس والی لے کر بڑھتی ہے بڑھتی ہے بڑھتی ہے، اور اگر صحیح بڑھ رہی ہے تو کامل پوری اس کی بنوٹ ہو جاتی ہے اور اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ آ جا میرے پاس، جس کو میں نے کل اشارتن پیش کیا تھا، ارجی الى ربی کے راضیتن مرضیہ، کون اے نفس مطمئنہ۔ یہ کیفیت جب دین میں ہم کو ملتی ہے، اور ذمہ داری اس عقلی طور پہ اور روایت کے طور پر اور حدیث کے طور پر اور کتاب کے طور پر مل جاتی ہے، تو انسان کا اپنا رول اس کے لیے بالکل کلیئرلی ویزیبل ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ اب اس کو یہ دیکھنا رہتا ہے کہ وہ پروسیس جو دنیا میں مجھے لایا، بنایا، عقل دی، کتاب دی رسولوں کے ذریعے سے، ہدایت فرمائی، اب میری یہ زندگی دنیا میں گزارنے کے لیے اس کو کیا کیا درکار ہے۔ کیونکہ اللہ کی طرف توجہ رکھنا ہی ہدایت کا سبب بنے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی گزشتہ دو مجالس کے نتیجے میں۔ قرآن اس سلسلے میں بڑی واضح دلیلیں پیش کرتا ہے، مومنین کے بارے میں کہتا ہے، سوائے ان کے کہ جو اپنی نمازوں میں دائم رہتے ہیں، ہم علی صلاتہم دائمون، وہ لوگ اپنی نماز میں کنٹینیوس رہتے ہیں۔ ایسی کوئی دنیا میں شخص ہم نے نہیں دیکھا کہ جو فقط نماز ہی پڑھتے ہوئے دنیا میں رہا ہو اور دنیا سے چلا گیا ہو۔ قرآن یہاں کہہ رہا ہے وہ لوگ وہ ہیں، الا المصلین الذین ہم فی صلاتہم علی صلاتہم دائمون، اور ایک جگہ ملتا ہے ہم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب روح کی غذا، اب روح کی غذا اللہ کی طرف توجہ کرنا ہو گئی، اور اللہ سے ہم کو سب کچھ ہدایت کی شکل میں ملنا شروع ہو گیا۔ اب جب جب روح کو تما ہوگی، خواہش ہوگی، آرزو ہوگی ہدایت کی، وہ اللہ کی طرف اپنے آپ کو فوکس کرے گی، اور یہ اللہ کی طرف فوکس کرنا ہی، جیسا قرآن کہتا ہے، ذکر اللہ اکبر، اللہ ہی کی یاد، اللہ ہی کی طرف فوکس کرنا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ بن جاتا ہے روح کا فیول، روح کے لیے ایمپاور کرنے کا سورس۔ تو جس روح کو کنٹینیوسلی پاور لینا ہے اللہ سے، وہ صلاتہم دائمون والی ہو جائے گی، وہ صلاتہم دائمون والی ہو جائے گی، اور پھر نماز کی حفاظت کرے گی۔ کیونکہ اگر آپ غذا کھا رہے ہوں اور اس کو صحیح پکایا نہ جائے، صحیح سر نہ کیا جائے، اور آپ توجہ کے ساتھ کھائیں نہ، تو اس کا مصرف صحیح نہیں ہوگا۔ پکایا صحیح طریقے سے جانا چاہیے، کھایا صحیح طریقے سے جانا چاہیے۔ بہت جلدی کھا رہے ہیں، پتا چلا ٹھسکا لگ گیا، ٹھسکے کی نمازیں بہت ہوتی ہیں، لیکن روح کو ٹھسکا جب لگتا ہے پتا نہیں چلتا۔ جو اللہ کے راستے میں ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ مجھے پرابلم آ گیا ہے، میری روح کو ٹھسکا لگ گیا ہے، لیکن عام آدمی جب تک اس کی طرف متوجہ نہیں ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک دم یہاں سے کرنٹ چلا گیا ہے، تب تک وہ یا وولٹیج فلکچویشن ہو رہا ہے، وہ جانتا نہیں ہے۔ قرآن کی یہ آیتیں آ کر بتلاتی ہیں کہ دیکھ لو، تمہارا دائم رہنا نا تمہارے لیے فائدہ ہے، یہ روح کا معاملہ ہے، اس میں اوور ایٹنگ نام کی چیز نہیں ہوتی۔ یہ روح کا معاملہ ہے، اس میں اوور ایٹنگ نام کی چیز نہیں ہوتی۔ آپ جتنا توجہ کر سکتے ہیں اتنا چاہیں گے کہ توجہ کریں, کیونکہ سورس سے جو مل رہا ہے اس کی پیورٹی اور اس کی خوبی آپ کی روح کی گروتھ کے لیے. مولا سے ایک خول ملتا ہے کہ نیند مجھے کمپیٹیٹر نظر آتی ہے کہ مجھے اللہ کی یاد سے تھوڑی دیر کے لیے مشغول ہونے سے روک دیتی ہے. یعنی نیند کو بھی, کیونکہ اس حالت میں انسان عقلی طور پر متوجہ نہیں ہو سکتا اللہ کی طرف عقلی طور پر, اور اپنے اعضاء کو پورے یوز نہیں کر سکتا, کان کو, آنکھ کو, آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, کانشیسنس کا لیول سب کانشیس کے اوپر چلا جاتا ہے. تو وہ کیفیت کو بھی کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے کمپیٹ کر رہی ہے میرے ٹائم میں اللہ کو یاد کرنے کے. یہ والی کیفیت انسان پر آ جاتی ہے کہ جو احساس کرنے لگتے ہیں. تو جب یہ سلسلہ رسول کا اور اس کے بعد رسول کے جو ہم کو روایت ملتی ہے, انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی, جو کامن ہے اہل سنت اور شیعہ کی روایتوں کی کتابوں میں, بہت ہی کامن ہے, کوئی ڈینائی ہی نہیں کر سکتا, تواتر ہے, اتنے سورسز سے نقل کیا گیا ہے اس کو کہ آپ اس کے بارے میں نہ کوئی اہل سنت سے نہ کوئی اہل تشیعوں میں ڈاؤٹ کر سکتا ہے. یہ دو چیزیں جو دی گئی ہیں, قرآن اور اہل بیت, تاکہ ان کی طرف متوجہ ہو کر ہم اپنی زندگی کو ایمانی آگے بڑھا سکیں. کون سی قوم آگے بڑھائے؟ قرآن کہہ رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم تو بہترین قوم ہے کہ جو لوگوں کے فائدے کے لیے لائی گئی, جو لوگوں اخرجت للناس لوگوں کے فائدے کے لیے لائی گئی, تم اچھائی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو, اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یعنی تم برائی کی سے روکنے میں اور اچھائی کی طرف بلانے میں اپنا سورس اللہ کا ایمان رکھتے ہو, اپنا غرور اور تکبر نہیں رکھتے. میں زیادہ جانتا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں, میرا ایمان بول رہا ہے, میرا ایمان بول رہا ہے, تب میں امر بالمعروف کر رہا ہوں, میرا ایمان بول رہا ہے, اس لیے میں نہیں انل منکر کر رہا ہوں. تو کون سی قوم بن گئے مسلمان؟ کنتم, تم خیر امت, بہترین امت لوگوں کے لیے. تو مسلمانوں کا ذمہ بن گیا تھا کہ وہ لوگ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف, رشد کی طرف بلائیں, اور خود رشد پر چلتے ہوئے بلائیں. کیونکہ پھر قرآن کہہ رہا ہے لما تقولوا ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون, تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو, اللہ کے نزدیک نفرت زدہ چیز ہے کہ تم وہ کہو جو کہو, وہ کہو جو کرو نا. عمل کر کر رشد کے راستے پر چل کر غی سے لوگوں کو بچاتے رہو. حتی کیوں کہ قد تبین الرشد من الغی, انسان کی زندگی کو کی شکل سے قوم بنا کر ایک قومی سطح پر لوگوں کے لیے کام میں لانا, یہ کام رسول نے کر دیا اور اس کی تصدیق قرآن کر رہا ہے. صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد. اور کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا, اسی طرح ہم نے تمہیں یعنی ہدایت دے کر, رسول کو بھیج کر, تمہارے پر منت رکھ کر, قرآن دے کر, عملی ایگزامپل رسول کو بنا کر, ہم نے تمہارے لیے ایک ایسا موقع فراہم کیا ہے. کذالک جعلناکم امتا وسطا, ہم نے تمہیں ایک درمیانی قوم بنایا, ایک میڈین قوم بنایا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم گواہ بن جانا لوگوں پر کہ صحیح راستہ چلا کیسا جاتا ہے, روح کو لے کر فیٹس کے اسٹیج سے اس کی انتہا تک کیسا پہنچایا جا سکتا ہے, یہ تم لوگوں پر گواہ بن جانا. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا, اور رسول تم پر گواہ بن جائیں گے. یہ بہت مشکل مرحلہ ہو گیا کہ تم کو لوگوں کے لیے بننا ہے اور رسول تمہارے اوپر گواہ بن جائیں گے. تم پر رسول گواہ بن جائیں گے، وہ شدت کی عبادت، وہ شدت کا اطاعت، وہ شدت کی اللہ کی طرف توجہ، وہ صبر، وہ استقامت، وہ بہادری، وہ اپنے آپ میں انکساری، اس حد تک کی قرآن کہہ رہا ہے رسول اپنے کھاندوں کو جھلکا دو ان لوگوں کے، ان مومنین کے سامنے جو تمہاری بات سنتے ہیں، اتباع کرتے ہیں. رسول نے کیا، یہاں تک معمولی سے معمولی زندگی گزاری رسول نے. یہ سب کر کر بتلاتے ہیں کہ دیکھو تم کو لوگوں پر گواہ بننا ہے اور رسول تم پر گواہ بن جائیں گے. اب قوم رسول تو بن گئے، اب رسول کی گواہی بھی ہمارے اوپر آ جائے گی، کسی ایرے غیرے کی نہیں آئے گی. شاید جو مسلمان نہ پیدا ہوا ہو یا موقع اس کو نہ ملا ہو مسلمان ہونے کا، اس کے لیے یہ بات نہ ہو، لیکن ہمارے لیے، آپ کے لیے رسول گواہ بن جائیں گے. اور جب رسول گواہ بن جائیں گے تو ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہے گا اللہ سے بہانہ بنانے کا کہ اب ہم کو بات سمجھ میں نہیں آئی. فکری طور پر، میٹافزکس کے پوائنٹ آف ویو سے، دو مجالس میں نے کہا کہ یہ دونوں، چاہے وہ توحید ہو یا نبوت ہو یا قیامت کا تصور ہو، یہ پوری کی پوری چیزیں ہمارے لیے روزے روشن کی طرح واضح کر دی گئی ہیں. اس میں شک ہی نہیں ہے، اس میں شک ہی نہیں ہے. قرآن کی وہ سورہ حمد کے بعد شروع ہوتی ہے، لا ریب فی، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فی. قرآن کے بارے میں گفتگو شروع ہو رہی ہے. قرآن میں فاتحہ کا سورہ آیا ہے، سورہ الحمد، اس کے بعد والا سورہ بقرہ جو دوسرا سورہ ہے شروع ہوتا ہے لا ریب فی سے. اس میں کوئی ریب نہیں ہے، شک نہیں ہے، ڈاؤٹ نہیں ہے. اور وہ ڈاؤٹ کا نہیں ہونا پوری آخری تک چلتا ہی رہتا ہے. اللہ کی رحمت سے قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ناس کے لفظ پر ختم ہوتا ہے. اللہ کی رحمت سے لے کر لوگوں تک پورا بیان قرآن میں بغیر ریب کے ہوا ہے. دیکھ لیں، سوچ لیں، سمجھ لیں، تفکر کریں، تدبر کریں. قرآن 741 مرتبہ کہہ رہا ہے قرآن میں، سوچو فکر کرو غور کرو، سوچو فکر کرو غور کرو. اگر سوچنے اور فکر کرنے سے دین نہ نکلتا آگے تو اللہ کہتا ہی کیوں، اور اس کے بغیر نکل جاتا تو اتنی اصرار کیوں، اتنی اصرار کیوں؟ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، کل میں نے کہا ہے آیت قرآنی، ہم نجاست شرک ڈال دیں گے ان لوگوں پر کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے. اللہ سے رکو گے تو جاؤ گے کہاں؟ ان چیزوں کے پابند ہوتے جاؤ گے کہ جو کسی شکل سے اپنے آپ میں اللہ کی جگہ لینے کے قابل نہیں ہے. اعلی، ارفع، بلند، اس سبحانہ وتعالی، پاک خدا، بلند خدا، اس سے چھوڑ کر ہم اپنی خواہشات نفسانی کے پابند ہو جائیں گے. اور خدا کے علاوہ جو بھی خدا آپ کی نظر میں آئے گا، آپ کو آپ کی خواہشات میں اضافہ کرنے کی طرف بلائے گا. اللہ کی طرف جانے سے انسان اپنی خواہشات نفس کو ختم کرتا جاتا ہے، تو انسان رشد سے نکل کر غی کی طرف خود بخود آ جائے گا. اس لیے آیت آگے بڑھتی ہے، قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت، وہ کہ جو کفر اختیار کرے، انکار کرے طاغوت کا. طاغوت بہت سمپل ہو جاتا ہے، آئے اس کے بعد، آیت الکرسی کے بعد بہت واضح ہو جاتا ہے. ہر وہ طاقت جو اللہ سے جڑی ہوئی نہ ہو، اس کو فالو کرنا طاغوت کو فالو کرنا ہے. رسول اللہ سے جڑے ہوئے، قرآن اللہ سے جڑی ہوئی، اہل بیت اللہ سے جڑے ہوئے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہم کو ملتا ہے، کہتے ہیں کہ دیکھو جو ہم تم کو کہتے ہیں نا، وہ یا تو قرآن سے کہتے ہیں یا رسول کے بتلائے ہوئے جو روایات اور احادیث ہیں اس سے کہتے ہیں. اگر ہم اپنی طرف سے کچھ کہتے تو اللہ کے حق میں کفر ہو جاتا. آج کل تو دین کے بارے میں سب کچھ کہا جا رہا ہے، امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں اگر میں کچھ قرآن یا رسول سے ہٹ کر اپنی طرف سے کہہ دیتا تو وہ اللہ کے حق میں کفر ہو جاتا، یعنی غی ہو جاتا. دین اس حد تک سائنٹیفک ہے. جیسے میں نے کہا جتنا آپ میٹافیزکس میں جائیے یا آپ فزیکل ورلڈ میں جائیے, جیسے فزیکل ورلڈ کے قوانین میں پرفیکشن ہے اسی طریقے سے آپ کو میٹافیزیکل قوانین میں پرفیکشن ملے گا. اور جب پرفیکشن ملے گا یہاں پر آپ ایک پلس مائنس کو چینج نہیں کر سکتے, ایکویشن کو بدل نہیں سکتے, ٹنکر نہیں کر سکتے, تو میٹافیزیکل میں بھی کرنے کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے. نیچر کی, میٹر کی بیوٹی سمجھتے سمجھتے لوگ یہاں تک پہنچے ہیں. اگر کسی کو گہرائی سے سائنس کے آگے بڑھنے کا, ہسٹری آف سائنس جس کو ہم کہیں گے, شوق ہو تو جائیں پڑھیں, دیکھیں کہ میتھمیٹیکل فارمولاز جب لکھے جاتے تھے اور ابھی بھی لکھے جاتے ہیں تو بیوٹی اور پرفیکشن کا رول اس میں کتنا ہوتا ہے. جب کوئی ایکویشن بنایا جاتا ہے اور وہ ایکویشن بھونڈا سا, بے رب سا نظر آتا ہے, اس میں خوبصورتی نظر نہیں آتی, تو عموماً میتھمیٹیشینز اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں, یہ صحیح نہیں ہو سکتا. بیوٹی ان میتھمیٹکس جیسے ٹاپکس کو اگر آپ لوگوں میں کسی کو شوق ہے تو جا کر دیکھیں, پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ اللہ کی خوبیاں کس طریقے سے مادے میں آ چکی ہیں, مادی سائنس میں آ چکی ہیں, میوزک میں آ چکی ہیں. اب یہ بات الگ ہے کہ اسی میتھس کو, اسی سائنس کو لے کے لوگ دوسروں پر ظلم کریں, سروں پر لوگوں کے بم برسائیں, ایٹم بم ڈال دیں, یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کا غلط مصرف ہے. اس میں سائنس کا قصور نہیں ہے, اس میں میتھس کا قصور نہیں ہے. اللہ کی بیوٹی خلقت کی کامل ہے, انسان کو استعمال کرنا نہیں آیا. اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک چاقو کا غلط استعمال ہو سکتا ہے, جو ترکاری کاٹنے, گوشت کاٹنے کے لیے استعمال کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا, اس کو کوئی اور کام کے لیے لایا جا سکتا ہے. حتیٰ تلوار کو بھی استعمال اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو ظلم میں نہیں کر سکتے. تلوار بھی آپ استعمال کر رہے ہیں تو ظلم کرنے کے لیے نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ ظالمین کو پسند نہیں کرتا. اور اللہ کے نام پر ظلم کرنا تو اور بھی برا ہے. ایک آدمی اپنے سے ظلم کر دیتا ہے کسی پہ, ایک آدمی ہوتا ہے کہ اللہ کے نام پر ظلم کر رہا ہے, جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں, اللہ کے نام پر ظلم ہو رہا ہے, کریئٹر کے نام پر ظلم ہو رہا ہے, ایشور کے نام پر ظلم ہو رہا ہے. ادھر ہم کو آئسس اور طالبان مل جاتے ہیں اور ادھر ہم کو ہندوستان میں اور گروہ مل جاتے ہیں کہ جو نام تو بنانے والے کا لیتے ہیں لیکن عمل میں ظلم کر بیٹھتے ہیں. تو اس میں سمجھنے کی کوتاہی اور اللہ کی عظمت کو نہ جاننے کا نتیجہ ہے. انسان جو اللہ کی عظمت کے تحت آ جاتا ہے اس کی بہترین مثال رسول ہے. جب اللہ کی عظمت کے تحت آ گئے رسول تو رسول کیا بن گئے؟ رحمت اللیل عالمین بن گئے, اور ظلم کرنے کا کوئی چانس نہیں رہا. قرآن کی آیتیں آپ پڑھتے جائیے, اگر کوئی مشرک تمہارے پاس پناہ لے لے تو اس کو پناہ دو, اس کو سمجھاؤ اور اس کو ایسی جگہ پر چھوڑ دو جہاں پر اس کو امن ہو اور وہ وہاں سے امن سے چلا جا سکے. قرآن کی آیت, یہ نہیں کہا گیا پکڑ لو اس کو مار ڈالو یا پکڑ کے اس سے رینسم اس کو بیچ ڈالو, اس کو غلام بنا لو. کہا جا رہا ہے مشرک ہے, ایک خدا کو نہیں مانتا, بتوں کی پوجا کرتا ہے, کیسے کہنا چاہیے اس کے بارے میں؟ کچھ اور کہنا چاہیے تھا نا. یہ وہی قرآن, اس زمانے میں مشرکین سے اسلام کی جنگ تھی. اس کو کہتے ہیں رحمت للعالمین, اور اس کو وہ کتاب دی جاتی ہے جو اس قسم کی رحمت کو سمجھ سکتا ہے. اے ایمان والو, اور ایک آیت, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. اے ایمان والو, تم اس انسان کو جو تمہارے طرف سلام بھیجتا ہے اس کو مومن نہیں ہے نہیں کہنا, اس کو مومن نہیں ہے نہ کہنا. مسلمان نہیں ہوا, فقط مسلمان کو سلام کر رہا ہے, پیس بی اپون یو کہہ رہا ہے. سورہ نساء کی آیت, اللہ کہہ رہا اس کو مومن نہیں ہے کہہ کر نہ کہنا. مسلمان کو سلام کرنا، مسلمان کے لیے خیر چاہنا علامت ایمان کو ایمان اللہ بتلا دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں ہم تو کفر میں کافر میں کہنے میں بالکل پرہیز نہیں کرتے، ہر انسان کو کافر بنا رہے ہیں. کہاں سے آیا یہ؟ کس نے کہا؟ کہاں کون سی کتاب بتاتی ہے اس طریقے کو؟ بس لوگوں کو کافر کرتے جاؤ، سب تیرے سوا کافر، آخر اس کا مطلب کیا؟ سر پھرا دے انسان کا، ایسا خبت مذہب کیا؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ نہ رحمت رہی، نہ کچھ رہا، نہ کیا رہا، ہم کیا تھے کیا ہو گئے؟ سبب کیا ہے پتا ہے؟ سبب فقط یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کو نہیں سمجھا، ہم نے اپنے دین کو نہیں سمجھا. اللہ پوچھتا ہے قرآن میں عینا تذہبون، سوال کرتا ہے ہم سے تم کہاں جا رہے ہو؟ جواب دینے والا یہ جواب دے سکتا میں اپنی قبر کی طرف جا رہا ہوں، میرا مقبرہ تیار ہوگا. اللہ پوچھ رہا ہے اس جانے سے پہلے کیا کر رہے ہو؟ سب کو پتا ہے کہ انسان اپنی قبر کی طرف ہی جائے گا. سوال ہو رہا ہے زندہ انسان سے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس کا جواب ہم کو قرآن دے گا، اور اگر ہم اپنا جواب دیں گے تو ناقص رہے گا. گزشتہ جو بیانات میں میں نے وہی کوشش کی کہ قرآن سے جواب نکالوں، اس کی میٹافزکس کو سمجھے، تاکہ ہمارا رول اس دنیا میں اور ہمارے کنڈیشن کو ہم پوری طریقے سے ویژولاز کر سکیں. اللہ نے ہم کو اپنے لیے بنایا ہے، اپنے یعنی اس کے خود کے لیے، اور ہماری روح کو دنیا کو بنانے کے لیے بنایا ہے. انا للہ، اس میں اس سے بڑھ کے کوئی صاف بات ہو سکتی ہے؟ انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، وی آر اونڈ بائی گاڈ. اس لیے بندگی ہمارے لیے ہماری سب سے پہلی آئیڈینٹیٹی ہے. جب ماں کے پیٹ میں بھی رہتے ہیں، جب عبد خدا ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی اگر زبان ہوتی تو عیسیٰ جیسے بولنے لگتے، انی عبد اللہ، قرآن کی آیت. ہر انسان میں اگر اس کو اللہ زبان دے دے کہ جیسا جناب عیسیٰ کو دیا، تو اس کے منہ سے سوائے یہ نکلنے کے پہلا جملہ، انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. اب کیونکہ رسول بنا کر آتانی الکتاب وجعلنی نبی آتا ہے، ہم کو نہ کتاب ملنے والی ہے نا ہم نبی بننے والے ہیں، تو ہم کہاں پر رک جائیں گے اگر اللہ ہم کو زبان دے دے گا؟ عیسیٰ اپنی مرضی سے بات کر رہے تھے، وہاں پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، قرآن کی آیت، ہم نے تمہیں اپنے ماں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. عیسیٰ بھی کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تو معجزہ ہو رہا ہے تو اللہ بول رہا ہے عیسیٰ کی زبان سے. جیسا قرآن جب آئی تو اللہ بولا کس کی زبان سے؟ رسول کی زبان سے. بما علمک اللہ، قرآن کی آیت ہے، رسول ان کو وہ علم دے دینا، وہ علم جو تم کو اللہ نے دیا ہے. سمجھنے کی گنجائش ہے عیسیٰ کی وہاں پر، انی عبداللہ، یعنی میں بھی انی عبداللہ. قرآن کی آیتوں کو جا کے دیکھتے جائیے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے اپنی فطرت پر، اپنے بنانے کے، اپنی اوریجنیشن کے طریقے پر تمام انسانوں کو بنایا، جس میں عیسیٰ بھی شامل، رسول بھی شامل. انا بشر مثلکم، اسی عنوان سے، مگر یہ کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے، وہی جیسے جناب عیسیٰ کے ساتھ ہوا، بندے خدا، وحی کی گئی، نبوت دی گئی، رسالت دی گئی، رسول عبداللہ اللہ کے بندے، اور رسالت دی گئی، قرآن دی گئی. اس سے ہم کو فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ ہماری اور رسولوں کی ایک ہی ہے، عبداللہ، اللہ کے بندے. اور بندے کے بعد وہاں خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے خلق ہی نہیں کیا جن اور انس کو مگر یہ کہ میری عبادت کرے. پیدا بندے ہوئے، رہو بندے، آ جاؤ بندے بن کر، فدخلی عبادی ودخلی جنتی، آ جاؤ میری بندوں کی صف میں، ہو جاؤ جنت میں داخل. بات بہت ہی کلیئر ہے، سمپل ہے، لیکن اس اثنا میں جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ بہت بڑی ہے. جو میں نے دو آیتیں پڑھی آپ کو کہ ہم کو لوگوں پر گواہ بنانا ہے اور تو وہ عمل کرنا ہے، اور بہترین وسط امت ہے، وسط امت بنانا. کذالک جعلناکم امتا وسطا کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ تم اللہ کے کام کو دنیا میں رہ کر انجام دو گے، دنیا سے ہٹ کر انجام نہیں دو گے. یعنی تم موناسٹسزم کو اختیار نہیں کرو گے، کٹ کر دنیا سے جا کر اللہ کو یاد نہیں کرو گے. تم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو یاد کرو گے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وایتاء الزکات. لوگوں میں وہ ہوتے ہیں کہ جس کو نہ تجارت اور نہ خرید اور فروش ان کو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، اور نہ ہی ان کو زکات دینے سے غافل کرتی ہے. تجارت بھی کر رہے ہیں، نہیں کہہ رہے تجارت نہیں کرتے، نہیں کہتا خرید و فروش نہیں کرتے، کہہ رہا وہی یہ کرتے ہیں تجارت. امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے شیعہ اپنے فالوور کے اتنی صفات بیان کرتے ہیں کہ یہ والے یہ والے یہ والے اللہ سے اتنے انوالو، وہ ہم کو پائیں گے کہاں، ان کو وہ ملتے کہاں ایسے قسم کے لوگ ہم کو؟ تو جواب دیا فی السوق، بازار میں، مسجدوں میں نہیں، کہا بازار میں. عجیب گفتگو ہے، عجیب گفتگو ہے. امام کے پاس ایک صحابی آئے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آ کے کسی دور شہر سے آ رہے تھے، تو امام کے اور ایک صحابی وہاں پر تھے، ان کے بارے میں امام نے سوال کیا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ خیریت سے تو ہے، لیکن انہوں نے اپنی تجارت کو چھوڑ دیا ہے، تجارت جو کرتے تھے انہوں نے وہ تجارت چھوڑ دی ہے. تین مرتبہ امام نے کہا عمل الشیطان، عمل الشیطان، عمل الشیطان، یعنی تجارت کو چھوڑ دینا، اپنے پروفیشن کو چھوڑ دینا، یہ شیطان کا عمل ہے. اس کو دین وسط کہا جاتا ہے، اس کو دین وسط کہا جاتا ہے کہ تمہارا پروفیشن اپنی جگہ پر رہے اور تم اس پروفیشن کے ساتھ ساتھ کام کرتے ہوئے چاہے تم بازار میں رہو، چاہے تم پڑھانے والا کام اختیار کر لو، چاہے تم اور کوئی کام اپنے پروفیشن کے طور پہ اختیار کر لو، ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، جو بھی بن جاؤ، لیکن اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے رہنا اور وہ جڑ جانا ہی وسط کا راستہ ہے. یعنی دور نہیں ہو جانا بازاروں سے، دنیا سے، اور اس کا دوسرا حصہ دنیا ہی میں غرق ہو جانا. وسط کا مطلب دو سائڈ ہوتے ہیں نا، ایک تو رہبانیت موناسٹسزم، کٹ گئے دنیا سے، خیرات لے لی، لوگ لا کر کچھ دے دیے، پہنچا دیا، ہم اسی کو کھا کر خوش رہ گئے. دوسری طرف پوری دنیا کے ہو گئے، اللہ کو بھلا دیا. یہاں کے اوپر یہ ہے کہ آپ اللہ کو نہیں بلا رہے ہیں، اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں، اور بازار میں ہی اللہ کے نمائندے ہونے کے ناطے اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں اور خیرات بھی کرتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں. اس لیے قرآن میں سورہ جمعہ میں کہتا ہے وابتغوا من فضل اللہ، تمہارا پیسے کمانا یہ اللہ کے فضل سے تمہارے کو اپنا حصہ لینا ہے. وابتغوا من فضل اللہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ تم اللہ کے فضل سے حاصل کرو. تو ہم جو بازار سے نکالتے ہیں پیسہ، ہم جو لیتے ہیں، وہ ہم اللہ کے فضل سے حاصل کر رہے ہیں، یہ تصور قرآن دیتا ہوا نظر آتا ہے. تو اللہ بچا کہاں اور بچا کہاں نہیں، پتا چلا کہ ہر جگہ ہے اور ہر جگہ ہم اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں، تو فرار کی گنجائش کہاں ہے؟ اور فرار ہے تو پھر کہاں ہے؟ فرار کی گنجائش کہاں ہے اور فرار ہے تو پھر کہاں ہے؟ گنجائش کچھ بھی نہیں ہے، حجتیں پوری تمام ہیں. رسولوں کے بھیجنے کے بعد انسانوں کو اللہ کے خلاف کوئی بھی پروف اور حجت نہیں رہے گا. ابھی میں نے جو آیت پڑھی، بچ کیا گیا؟ تو جب ہر چیز اللہ ہے اور ہر چیز اللہ کر سکتا ہے، اللہ دنیا سے ہٹ نہیں گیا ہے اور ہمارے ہر چھوٹے بڑے کام کو جانتا ہے, اور اس کی طرف اگر ہم بندگی کا اظہار کرتے ہیں تو جتنا چاہتا ہے اتنا دیتا ہے, بغیر حساب دیتا ہے. پھر ورلڈ جو میں نے کہا میٹافیزیکل ورلڈ میں بلینز اور ٹریلینز کاؤنٹ نہیں ہوتے. دنیا کی دولت جتنی بھی کوئی کما لے, اب $200 بلین کے اوپر چلے گئے فلاں صاحب 100 کے اوپر چلے گئے, یہ ہو رہا ہے نا آج کل کے بازار میں. یہاں پر ایک حد ہوتی ہے, ایک انتہا ہوتی ہے, اور جیسے جیسے حدود آگے بڑھتے جاتے ہیں اتنا ایکسپلائٹیشن بھی بڑھنے کا امکان ہوتا جاتا ہے. اس لیے دنیا میں تمام ممالک میں مونوپولیز کو کنٹرول کرنے کے لیے لاس بنے ہیں. وہ کتنا کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن مونوپولیز کو کنٹرول کرنا تاکہ دولت پوری ایک طرف نہ چلی جائے, اس کا ایک دستور ایک قانون دنیا میں موجود ہے. تاکہ امبیلنس اگر ہو جائے گا تو پھر تجارت پنپ نہیں پائے گی. کچھ لوگ گروپ بنا کر یا انڈیویجولی ایک اس طریقے سے کام کریں گے کہ جو لوگوں کے منفعت میں نہیں ہوگا. یہ اللہ کا مسئلہ ایسا ہے کہ جتنا اللہ کی طرف جاتے جاؤ منفعت لوگوں کو بڑھتی جائے گی. پھر رسول کی مثال رحمت للعالمین بن جاؤ گے اپنی انتہا پر. مادی دنیا میں جتنا مادہ اپنے طرف سمیٹ رہے ہیں کئی لوگوں کو بے روزگار کر دو گے, ایسے سسٹمز لا دو گے کہ چھوٹی تجارت کرنے والوں کو پیس دو گے. جو ماڈرن ریٹیل چینز بن رہی ہیں وہ کل اس کا نتیجہ, اور اگر جب آرگنائز ہو جائیں گی اور سسٹمز اور فائن ٹیون ہو جائیں گے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اور ماڈیولز آنے لگیں گے, تو کئی جگہوں کے اوپر حتیٰ فارمز کو کنٹرول کر کے ڈائریکٹ پروڈیوس لا دیں گے, مگر بھول جائیں اس بات کو کہ پھر اس کے بعد فارمر کا حال کیا ہوگا. خصوصاً جبکہ ماڈرن فرٹیلائزرز اور پیسٹیسائڈز اور سیڈز اس قابلیت کے حامل ہیں کہ اوور پروڈکشن کر سکتے ہیں, تو اوور پروڈکشن بائرز مارکیٹ کنورٹ ہو جائے گی, بات سیلرز مارکیٹ نہیں رہے گی. اور جب بائر جو ہے بڑے بڑے لوگ رہیں گے تو اس کے بعد اندازہ لگا لیجئے کہ غریب کا کسان کا کیا حال ہو جائے گا. یہ جو ہنگامے ہو رہے ہیں وہ اسی کی طرف اشارہ ہیں. تو اب دنیا میں میٹیریلزم کو آگے بڑھنا چاہیے. جب میٹیریل پاور بڑھتا جا رہا ہے یا میٹافیزیکل انٹرپریٹیشن کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے زیادہ میٹیریل میں انصاف ایجاد کیا جائے. کیونکہ تصور پورے کا پورا رسولوں کو بھیجنے کا قرآن بہت واضح طور پر پیش کر دیتا ہے, بے شک ہم نے اپنے تمام رسولوں کو بھیجا, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط, بے شک ہم نے اپنے تمام رسولوں کو بھیجا روشن دلیلوں کے ساتھ, کلیئر پروفز کے ساتھ, یعنی اللہ کی شان کو انہوں نے پوری طریقے سے واضح کر دیا, اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھیجی اور میزان بھیجا, سسٹم بھیجا, تاکہ لوگ عدالت برپا کر سکے. عدالت کی ایشو قرآن کی نظر میں اتنی امپورٹنٹ ہے کہ تمام رسولوں کو بھیجنے کا کاز لے یقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ عدالت برپا کر سکے, سو دیٹ پیپل میں اپہولڈ جسٹس, انگریزی کا ٹرانسلیشن جسٹس کو. اب ہم دیکھ رہے ہیں مادی طاقت بڑھتی جا رہی ہے, اچھا یہ سب کرنے میں کیا ہوگا, انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن, کیونکہ ایکسس یوز آف پیسٹیسائڈ سے اور فرٹیلائزر سے یہی ہوگا کہ پروفٹس تو ہائی ہو جائیں گے لیکن دنیا کا انوائرمنٹل لاس ہوگا. تو آپ کی جو کام کرنے کی صلاحیت ہے وہ کیونکہ خدا کے بغیر ہے تو فقط اور فقط ظلم میں کنورٹ ہوتی جائے گی, اور اللہ کے ساتھ ہو تو فقط اور فقط عدالت میں کنورٹ ہوتی جائے گی. قد تبین الرشد من الغی, اب اس میں ہم کس کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں, ہم پارٹ آف دا سولوشن بننا چاہ رہے ہیں یا ہم پارٹ آف دی پرابلم. ہم یقیناً ان بڑے سخت ظالمین بننے کی آرزو نہیں رکھتے, کوئی بھی ہم میں سے, ہم بہت بڑے ظالم بن جائیں گے اور لوگوں کے پیٹ چیر کر ہم اپنی عیش اور عشرت کا سامان کریں گے, ہم میں سے کوئی نہیں کہتا. ہمارا پرابلم وہ نہیں ہے, ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم پارٹ آف دی سولوشن نہیں بن رہے ہیں. प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। हम समझ रहे हैं कि कोई आसमान से उतरेगा और उसको सॉल्व कर देगा, और हम जब वो सॉल्व करना शुरू करेगा तब हम उसके साथ हो जाएंगे, और जब तक वो नहीं आएगा हम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन नहीं बनेंगे, हम वेट एंड वॉच करेंगे। ये वेट एंड वॉच आपको ताकत से जोड़ देगा। क्यों? ये वेट जो आप कर रहे हैं अल्लाह से जुड़कर नहीं कर रहे हैं, उन फोर्सेस की तरफ तवज्जो करते हुए कर रहे हैं कि जो अल्लाह वाले फोर्सेस नहीं है। और ये आपके लिए हमारे लिए सबसे आसान रास्ता दिख रहा है। नतीजतन हम अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं, वो लोग अपने जुल्म करने के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हुकूमतों पर प्रेशर लगा के लॉस पास करवा रहे हैं। आप समझ रहे हैं, एग्रीकल्चरल बिल जो निकल के आई है फार्म की, ये ऊपर से कोशिश नहीं हुई है। छह बड़े कंपनीज दुनिया में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को कंट्रोल करते हैं और उनका पावर इतना है कि वो लोग ये पूरे काम करा ले सकते हैं, और प्रेशर लगाते जाते हैं और काम कराते जाते हैं। तो वो तो अपने जुल्म करने में आमादा हैं और हम मजलूम का साथ देने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमको ऐसा रखा है, दुनिया में लाया है कि हम बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, स्टेटस को में हम पेट भरे हैं, हमको अल्लाह जो इज्जत देना है दिया, अल्लाह ही ने दिया, मानते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं मानते। मगर ऐसे ही लोग जो बहुत इसी किस्म की बातें मानते थे वो जालिमीन के तरफ हो गए जब प्रेशर आया। जब प्रेशर आया तो जालिमीन के तरफ हो गए, क्योंकि उनके पास जालिमीन के मुकाबले में हमको क्या करना है उसका अंदाजा नहीं था। वो जालिमीन को पसंद नहीं करते थे, कूफे वाले इब्ने ज़ियाद को पसंद नहीं करते थे, उमर साद को पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब सिचुएशन खराब हुआ, और क्योंकि एक अल्टरनेट प्लान नहीं था, और अल्टरनेट प्लान इमाम हुसैन ने पेश किया, और उस अल्टरनेट प्लान को एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर सके कि दुनिया से जुड़े हुए थे, अल्लाह से जुड़े हुए नहीं थे। कूफियों की कंडीशन को अगर आप देखें, और हम पर भी लगभग वही कंडीशन सादत आती है, हम अपने आप को अल्लाह से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते। हम पर यह हमेशा तारी नहीं रहता कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम बेशक अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ हमारी बात गश्त है। यह लफ्ज साबिरीन कहते हैं, कुरान कह रहा है कि जब उन पर मुसीबत आती है, जब जब हम तो ऐसी जिंदगी गुजारते हैं कि हम पर मुसीबत ही ना आए, सेफ खेलते हैं हम, जैसे अल्लाह के साथ रहकर जिंदगी गुजारना अनसेफ जिंदगी है। और यह भी हमारी ख्वाहिश है हुसैन पर बैठकर रोएं, और रोने को हमने एक दीनी एंटरटेनमेंट बना लिया है, माज़ अल्लाह, हमने रोने को एक दीनी एंटरटेनमेंट बना लिया है। हुसैन पर वो आंसू बहें कि जो हुसैन के मकसद के साथ जुड़े हों, हुसैन के जुल्म से दुश्मनी के साथ जुड़े हों, हुसैन से अज़्म इलाही के साथ जुड़े हों। हुसैन ने अज़्म इलाही का इजहार किया था, अपने अज़्म का इलाही वो नहीं किया था। जिस तरीके से इन्नी अब्दुल्ला की सदा जनाब ईसा के मुंह से निकली थी जब वो पेश किए गए बनी इसराइल के सामने, उसी तरह हुसैन की आवाज हल मिन नासिरिन यंसुरुनी की उसी इलाही आवाज का नतीजा है। हुसैन ने अपनी नुसरत कब चाही? हुसैन ने अपनी नुसरत नहीं चाही, नुसरत दीन के लिए निकले थे। आज हम दीन की नुसरत नहीं करना चाहते मगर हुसैन पर रोना जरूर चाहते हैं। फिर कि दीन की नुसरत कौन करेगा? अगर हुसैन ही दीन की नुसरत नहीं करेगा तो कौन करेगा? यह क्यों हुआ? यह इसलिए हुआ है कि हम अपनी जिंदगी में वो इलाही तरीके जो कुरान बयान करता है, खुसूसन अगर आप आयतुल कुर्सी की तरफ देखेंगे जो अजीम तरीन आयत मानी जाती है हदीसों में है, और अर्श के नीचे से रसूल को दी गई यह भी है, और रसूल पहले नबी है जिसको यह आयत दी गई, इससे पहले नहीं आई है, यह सब हदीसों में। यह पूरी अपनी मेटाफिजिक्स पेश करती है खुदा की ताकत की, हमारे रोल को डिफाइन करती है, हमारे महदूदियत को डिफाइन करती है, और यह लाकर छोड़ देती है कि तुम बहुत ज्यादा फ्री हो इस मामले में कि तुम अपनी रूह को बनाते रहो اور روح کو بہتر سے بہتر کرنے کا طریقہ ہم تم کو سکھاتے ہیں اسلام کے ذریعے سے, کہ وہ دین ہے کہ جس کو ہم نے اس زمانے سے, کہ جو ابراہیم تھا اس نے کہا تھا, جس کو آگ میں ڈال دیا گیا اللہ ایک کہنے پر, ایک معبود کی عبادت کا اعلان کرنے پر. دین وہاں سے شروع ہوتا ہے. ہوا سماکم المسلمین, ابراہیم نے تمہیں مسلمان کا نام دیا ہے, قرآن کی آیت. اگر ہم سیریس نہیں ہوں گے اس میں اور علمی طریقے سے دین کو نہیں سمجھیں گے, ہمارا دین تمام کا تمام ایموشنل ہو گیا ہے. کبھی آپ نے تصور ایموشنل سائنس کا سنا ہے؟ سائنس ایموشنل ہوتی ہے؟ سائنس ایموشنل نہیں ہوتی. کوئی کلاس میں فزکس کے آ کے ایموشنل باتیں کرنے لگے, ویوز کو ایموشنل طریقے سے پیش کرے, الیکٹریسٹی کو ایموشنل طریقے سے سمجھائے, پاسبل ہے نہیں ہے نا؟ دین کو ایسے ایموشنل طور پہ سمجھ میں آ جائے گا؟ اس کے ڈائنامکس فزیکل جس طریقے کے سائنس کے ہیں, اس کے میٹافزیکل ڈائنامکس ایگزیکٹلی ویسے ہی نہیں ہے. یہ جو گفتگو ہم نے دو دن سے کی, اس کا مطلب واضح ہوا یا نہیں ہوا؟ اب جب ہم عقل کو چھوڑ کر دین کی طرف آگے جائیں گے, تو عقل تو حجت تھی اللہ کی طرف سے ہمارے پر, اور وہ حجت کو ہم استعمال نہیں کریں گے, اور عقل کے ذریعے سے خدا تک نہیں پہنچیں گے, اور اسی کو یوز کرتے ہوئے نبوت تک نہیں پہنچیں گے. نبوت کو پا کر اس کی ہدایت پر عمل نہیں کریں گے, اور بعض کتاب پر عمل کریں گے اور بعض پر عمل نہیں کریں گے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تم جو بعض پر عمل کر رہے ہو اور بعض پر نہیں کر رہے ہو, دنیا میں تم کو ذلت ملے گی, آخرت میں عذاب ملے گا. قرآن کی پھر آیت, مالک آدھا تو مان رہے ہیں, آدھی کوئی چیز سائنٹیفک دنیا میں نہیں ہوتی. آدھا فارمولا کام میں آئے گا, کون سی جگہ پر ہوگا؟ دوا استعمال کر رہے ہیں, آدھی اثر کرنے کی جگہ اور خرابہ ہو جائے گا. سرجری کر رہے ہیں, آدھی پیشنٹ کچھ اور جی جاتا تھا مر جائے گا. قرآن آدھی کیا ہوگا؟ تباہی ہم پر اور ہماری کمیونٹی پر, اور ہم لافنگ اسٹاک آف دا ورلڈ بن جائیں گے, کیونکہ دین دین کرتے پھر رہے ہیں اس زمانے میں جب لوگ دین کو ترک کر چکے ہیں. دین کو لوگ ترک کر چکے ہیں, یورپ میں, امریکہ میں, جاپان میں, چین میں, ترک ہو چکا ہے سوشل کانٹیکسٹ میں ریلیجن, ترک ہو چکا ہے. یورپ میں کئی جگہوں پر گاؤں میں چرچز جو پرانے چرچز تھے 200-300 سال پرانے, وہ سب اس وقت نائٹ کلبز میں تبدیل ہو رہے ہیں, کیونکہ ان کو مینٹین کرنے اور ان کا ٹیکس دینے کا پیسہ چرچ والوں کے پاس نہیں ہے, کیونکہ جوان آتی نہیں ہے چرچوں کو. کچھ جگہوں پر کچھ مسلمان ہیں وہ لوگ خرید لے رہے ہیں, کچھ جگہوں پر کچھ ہندو ہیں وہ لوگ خرید لے رہے ہیں. یورپ میں ہو رہا ہے, دیکھ لیجیے گا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم دیندار, یہ دین کون سا؟ جی آدھا. تو آدھے دین کو لوگ جب دیکھیں گے تو ہم کو سیریس لیں گے, اور جب سیریس نہیں لیں گے تو کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس, کیسے بنیں گے؟ آدھی حجت بنے, گواہ بنا کے لایا گیا کسی قتل کے اندر, کہا کہ میں نے آدھا قتل دیکھا ہے, تو کیا ہوگا؟ جج وہ گواہی کو قبول کر لے گا قتل کی؟ بولے آدھا قتل کیا ہوتا ہے؟ یا کچھ لگتا ہے کہ اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے؟ لیکن ریلیجن میں ایسی چیز ہوتی ہے, آدھا ریلیجن سب عقل مند لوگ فالو کرتے ہیں تو سبھی ہی کہتے ہیں سب عقل مند ہے. اب کوئی آ کے کہتا ہے کہ پورا ریلیجن فالو کرنا چاہیے تو کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے, کیونکہ آدھی چیز کی گواہی نہیں ہوتی. ہم یہ کر تماشا بن رہے ہیں. ماں ازون خاتون تے اریا تریم پیشے اخواب جہاں بے چادریم, یہ اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا, فارسی کا شعر ہے. ہم تو اس عورت کو کہ جو رسول کے سامنے پیش کی گئی تھی, اس کا لباس پورا نہیں تھا, سر ڈھکا ہوا نہیں تھا, تو رسول نے اپنی چادر اس پہ ڈال دی تھی. تے کی خاتون تھی, تے کے قبیلے کی خاتون تھی, اریسٹ کر لیا گیا تھا اس کو, پرزنر آف وار تھی, لایا گیا تو رسول کے سامنے آئی, کچھ گزارش لے کے، اس سے پہلے کہ اس کی گزارش سنتے اس کا لباس مناسب لباس نہیں تھا تو رسول نے اپنی چادر اس کے اوپر ڈال دی۔ یہ غیر قوم کی عورت کی عزت کا نمونہ ہے۔ عورت عزت اور احترام، چاہے کوئی عورت ہو، عورت ماں کی قدرت رکھتی ہے اور ماں کی عزت کرنا واجب ہے، میری ماں ہو، کسی اور کی ماں ہو یا پوٹینشیل ماں ہو، چاہے وہ پیدا ہونے والی بچی کیوں نہ ہو۔ قرآن جس کے بارے میں کہتا ہے وہ دن اس سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی سزا میں تجھے زمین میں دفنا دیا گیا تھا، قرآن اس چیز کا نام ہے، قرآن اس چیز کا نام ہے، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس گناہ کی سزا دی گئی پیدا ہونے کے بعد، اگر میں تجھے زبان دے دیتا تو تو انی عبد اللہ والی بات کرتی کرتی نا۔ فطرت تو عورت اور مرد کی ایک ہی ہے، دو الگ فطرتیں نہیں ہیں۔ ہم کو کرنا کیا تھا، ہم کر کے آ گئے۔ علی کو پتا چلا کہ کسی ذمی عورت، کرسچن یا یہودی، ان کے تسلط کے ملک میں رہ رہی ہے، وہ حصے میں جس پر علی کا کنٹرول تھا، معاویہ کے فورسز نے اس کے پیر کے پیزب نکال لیے۔ سن کر علی کو بخار آ گیا، نہج البلاغہ میں خطبہ ہے، اور کہنے لگے کہ میں تعجب نہیں کروں گا کہ ایک مسلمان یہ سن کر مر جائے، تو یعنی اس کو اس شدت کا غم ہو جائے کہ اس کی موت واقع ہو جائے۔ کس بارے میں؟ کہ میری سلطنت میں کسی غیر مذہبی عورت کے پیر کے فقط پیزب نکال لیے گئے۔ آج کی دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، اور کس آسانی سے پڑھے لکھے متمدن لوگ، سویلائزڈ لوگ، اس کو ہنس کر ٹال دے رہے ہیں۔ کیسی دنیا بن گئی، دین اس کا نام ہے۔ ما ازون خاتون تیوریا ترین، اقبال کہہ رہے ہیں وہ خاتون جو تھی، عورت جو تھی تئی کی، اس سے زیادہ ہے رسول خدا ہم آج ننگے ہیں۔ پیشے اقوام جہاں بے چادریم، ہم تمام نیشنز کے درمیان میں بغیر چادر کے کھڑے ہوئے ہیں، ہم آپ کی پھر سے چادر کے محتاج ہیں جو اس خاتون طے پر۔ تو رسول کیسے تڑپ رہے ہوں گے اس امت کو دیکھ کر کہ جس کو وسطا بنایا گیا، جس کو خیرہ امتن بنایا گیا، اور ہم کیا ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا ایک ہی سبب ہے، ہم دین کو علمی روپ میں نہیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ۔ اور دین سے کھیلنے کی بات سب سے پہلے اگر آئی ہے اسلام میں، تو ابو سفیان نے کہا کہ جب خلافت مل گئی ظاہری، تو کہا کہ یہ تو گیند اب تمہارے ہاتھ میں آ چکی ہے، اب یہ قبیلے والے اس کو ایک دوسرے کو پاس کرتے رہے۔ یہ خلیفہ ثالث کے دور میں یہ بات کہی گئی ہے، جبکہ وہ بنی امیہ کے ایک فرد تھے۔ اب آ گئی ہے گیند ہمارے پاس، اب اس کو ہم کسی اور کو دینے والے نہیں ہیں۔ اور یزید کا آنا اسی کا نتیجہ ہوا، یزید کا دادا تھا، یزید کا دادا تھا۔ اس شکل سے دنیا ہم دیکھتے ہیں کہ آگے بڑھ رہی ہے، کہ دنیا کو ہماری یقیناً ضرورت ہے اگر ہمارے پاس ایمان اور ماڈل ہو، اور ماڈل بنے گا جب ہی کہ ہم ایمان لے کر کام کریں، اور ایمان کے پورے بتلائے ہوئے طریقے ہمارے پاس جیسے ہیں عملی ڈھانچے میں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی کے ذریعے سے، وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ نہ اتنی ڈیٹیلڈ میٹافزکس ہے کسی کے پاس مونوتھیزم کی، توحید کی، نبوت کی، نبوت کی ضرورت کی، امامت کی، امامت کی اہمیت کی، قرآن جس کو ایک ہدایت کے لیے اللہ نے تا قیامت کے لیے باقی رکھا، انا نہنو نزل نہ ذکر و ان لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی ذکر کو بھیجا ہے اور یقیناً 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 ہم اس کے محافظ ہیں۔ اللہ حفاظت کر رہا ہے۔ اہل بیت کے تعلیمات واضح، اتنی کوشش کی گئی اہل بیت کی تعلیمات کو اور ان کی فضیلت کو چھپا کر رکھے، آج اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کھل کے اوپنلی بول رہے ہیں، یوٹیوب موجود ہے، دیکھ لیجئے، فضائل اہل بیت میں، فضائل مولا علی میں، کھل کر بول رہے ہیں کہ ہاں یہ تھا ہم نے چھپایا، 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 اعلان کر کر کے بانگے دہل بول رہے ہیں، کھل کر بول رہے ہیں۔ جب وہ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے تو ہم جو دل و جان سے مانتے ہیں اہل بیت کو، ہم ان کو ہاف سیریس لیں، آدھی سوچ، آدھی فکر آدھا عمل. نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہماری بانڈنگ نہیں ہو رہی, ہم انسٹیٹیوشنز نہیں بنا سک رہے ہیں, ہم ایک سوسائٹی کے طور پر دوسروں کے لیے حجت نہیں بن سک رہے ہیں. جو پروٹوٹائپ اللہ نے بنایا تھا ہم کو, وہ پروٹوٹائپ فیل ہو گیا تو اللہ کرے گا کیا؟ ہم پروٹوٹائپ ہیں, ہم کو دیکھ کر لوگ خود اپنے آپ کو بنائیں, ہم کو اپنے آپ کو بنائیں, لوگ ہم کو دیکھ کر اپنے آپ کو بنائیں, یہ ہمارے بننے کا ہی پروسیس نہیں ہے. اچھا یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کوئی اور اس کا ذمہ دار ہو, یہ وہ ایریا ہے جہاں پر ہم کو 100% فریڈم ہے. میں نے کل کی مجلس میں اشارہ کیا تھا, روح ہمارے لیے اللہ نے 100% فریڈم کا ایریا رکھا ہے. آپ چوز کر سکتے ہیں کہ کون سی چیز کو فالو کریں, اس کا نتیجہ نکلے گا. اللہ کی طرف جائیے, اس کا نتیجہ ہے. اس سے ہٹ کر غی کی طرف جائیے, اس کا نتیجہ ہے. کبھی ادھر کبھی ادھر, اس کا بھی نتیجہ ہے, اور وہ نتیجہ ادھر ہی ہوگا. آدھا کام کر کے پورا کام کرنا, یہ تصور کسی جگہ پر سوائے جہل کی کتاب میں نہیں ہو سکتا, اور حسین کا قیام جہل کے خلاف تھا. ہم زیارت اربعین میں پڑھتے ہیں, بذل محجتہ فی کا لیستنقذ عبادک من الجہالہ وحیرت الزلالہ. یہ زیارت اربعین کا ایک فقرہ ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ اے خدا, اس بندے نے اپنے خون دل کو تیری راہ میں بہا دیا, بدلا موہجتہ فی کا, اپنے خون دل کو تیری راہ میں بہا دیا. کیوں؟ تاکہ بچا سکے تیرے بندوں کو جہالت سے اور گمراہی میں حیرتناک ہو کر پھرنے سے, گمراہی میں حیران پھرنے سے. من الجہالہ وحیرت الضلالہ, گمراہی میں حیران پھرنے سے اور جہالت سے. یہ کہا جا رہا ہے امام حسین کے لیے. کیا دے دیا؟ خون دل دے دیا. خون دل میں ہر چیز شامل ہو جاتی ہے. علی اکبر بھی آ جاتے ہیں, قاسم بھی آ جاتے ہیں, اون محمد بھی آ جاتے ہیں, حضرت عباس ان کے بھائی بھی آ جاتے ہیں, اصحاب بھی آ جاتے ہیں. حسین کے دل میں یہ تو سب کے لیے جگہ تھی کہ جو ان کا ساتھ دینے کے لیے جمع ہو چکے تھے, ان کا خون بھی بہ گیا, امام کا خون بھی بہ گیا, لیکن مقصد جو تھا وہ بالکل واضح تھا کہ دنیا میں دین خالص کی کامیابی ہو, اور دین کے نام پر اگر کوئی اور چیز پیش کی جا رہی ہو تو اس کا پوری طریقے سے مقابلہ کیا جانا چاہیے. یہ کام بعد کے اماموں نے بھی کیا, تلوار نہیں نکالی. ویسے تو تلوار حسین نے بھی نہیں نکالی تھی. حسین نے کہا تھا میں بیعت نہیں کروں گا, میں غلام کی طرح فرار نہیں کروں گا, اور ذلت کے ساتھ اپنے ہاتھ کو ان کے سامنے بیعت کے لیے نہیں بڑھاؤں گا. امام نے یہ کہا تھا تو کہا تھا کہ تم کو ہم مار ڈالیں گے, اور جنگ انہوں نے شروع کی تھی, امام نے شروع نہیں کی تھی. امام نے بار بار کہا تھا اگر تم مجھے نہیں مانتے ہو, مجھے بلایا ہے, اب نہیں قبول کرتے ہو تو میں واپس چلا جاؤں گا. کئی مرتبہ یہ بول چکے, خطبے موجود ہیں, پرانی تاریخوں میں موجود ہیں, لیکن زلالت قبول نہیں کروں گا. ہی ہاتھ من الزلہ, بہت دور ہیں ہم کہ زلالت ہمارے قریب بھی آ سکے, بہت دور ہیں ہم اس سے کہ زلالت ہمارے قریب بھی آ سکے. یہ تصور کو لے کے حسین نے آگے اپنے آپ کو بڑھایا, بار بار لوگوں کو متوجہ اپنی عقول کی طرف کیا ہے, بار بار لوگوں کو یہ ایک لفظ جو استعمال امام نے کیا ہے, ارجعوا الی عقولکم, آخری جملوں میں سے امام حسین کے, پلٹ آؤ اپنی عقلوں کی طرف, پلٹ آؤ اپنی عقلوں کی طرف. کیونکہ کئی لوگوں کا اپنی عقلوں کی طرف پلٹ نہ آنا سبب بنا امام حسین کی شہادت کا. اور آج اگر مقصد حسین پامال ہو رہا ہے, کل جیسے جسد حسین پامال ہوا, آج اگر مقصد حسین پامال ہو رہا ہے جیسے جسد حسین روز عاشورہ پامال ہوا, تو وہی کیفیت ہے کہ ہم اپنی اخول کی طرف نہیں آ رہے ہیں. ہماری اخول میں توحید ہے, ہماری اخول میں, ہماری عقلوں میں, اخول عقل کی جمع ہے, ہماری عقلوں میں نبوت ہے, ہماری عقلوں میں قیامت ہے, امامت ہے. یہ سب چیزیں ہمارے میں ہیں, موجود ہیں. ہم ایکسکویٹ نہیں کر رہے ہیں اپنی روح کو اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں. یہ نہ رہے کب سے, نہیں نہیں کیوں نہیں رہے, اللہ نے اپنی روح پھونک دی. اس روح کو اگر اللہ سے جوڑ دیا جائے تو توحید سمجھ میں نہیں آئے گی, اللہ سے جوڑ دیا جائے تو نبوت سمجھ میں نہیں آئے گی, اللہ سے جوڑ دیا جائے تو امامت سمجھ میں نہیں آئے گی, اور اللہ سے جوڑ دیا جائے تو قیامت سمجھ میں نہیں آئے گی. جوڑنے کو تیار نہیں ہے, نکل کے آ گئے. باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں اقبال, باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں, کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر, کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. یہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ تو مجھے کیوں نکالا جنت سے, اب میں آ گیا ہوں یہاں پر, میرا کام بہت بڑھ گیا ہے, یہاں پر بہت مصروفیت ہو گئی ہے, اب تو میرا انتظار کر, میں اپنے پورے کام سمیٹ کر آتا ہوں. اللہ کہتا ہے جہنم تیار ہے, جب تک دم ہے ہم بہت اکڑتے ہیں, جب تک تھا دم میں دم نہ ڈرے آسمان سے ہم, بے دم ہوئے تو آج زمین نے دبا دیا. ہمارا ہونے والا یہی, ہم اکڑیں گے جتنا بھی جائیں گے زمین میں اسی طریقے سے. کیوں ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں؟ اے نفس تجھ کو کیا ہو گیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, قرآن کی آیت ہے, انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم سے دھوکے میں کر دیا, دھوکے میں ڈال دیا؟ کس چیز نے؟ اللہ کو پوچھنا پڑا, تم ہی بتاؤ کس چیز نے تمہیں میرے تعلق سے, رب کریم رحم کرنے والا کرم کرنے والے رب کے تعلق سے دھوکے میں ڈال دیا؟ مجھ میں کیا تھا کہ جو تم میرے تعلق سے بدگمان ہو گئے, بے توجہ ہو گئے؟ کیا تھا مجھ میں؟ اور تم میں کیا ہے میرے بغیر اس کا بھی کچھ اندازہ ہے؟ آئینہ تذہبون وہاں پر لے جاتا ہے, میرے بغیر تم کیا ہو سمجھ لو, اور میرے ساتھ تم کیا ہو سمجھ لو. میرے بغیر تم جہنم کے لیے ہو, اور جہنم بھی جب تم جاؤ گے تو تمہارے تعلق سے شکایت کرے گی کہ ایسے کو کیوں ڈال دیا مجھ میں. مردہ چیز کو جلانے کے لیے ہم کام میں لاتے ہیں, کٹی ہوئی لکڑی, سوکھی ہوئی, زندہ لکڑی جلتی نہیں, زندہ لکڑی نہیں جلتی جب تک کہ اس کے اندر سوکھ نہیں جائے پانی, تب تک اس کو جلانے کے لیے کام میں نہیں لایا تھا. سوکھی لکڑی کو یوز کرتے ہیں پکوان کے لیے, اس کے لیے. یا فیول, کوئلہ, پیٹرول, ڈیزل, گیس, یہ لیول کے ہم بن جائیں گے تو ہماری فزیکل اینٹیٹی باقی رہ جائے گی, جہنم میں فقط ہو جائے گا جو روح لے کر نہیں آیا ہو. اللہ بولے گا یہ تو فزیکل اینٹیٹی ہے, کاربن کا ایک فارم ہے, ایک ہائیڈروجن کا فارم ہے, یہ میری روح کہاں اس کے اندر تھی, وہ تو واپس آ گئی, اب جب اس کو جگہ دینی ہے وہ جہنم ہے. اتنا کلیئر جہنم دکھنے لگے گی اگر روح زندہ ہو جائے تو, کہ میں روح کو اگر صحیح کام میں نہ لاؤں تو اللہ تو روح تو لے لے گا, لیکن اس دن جب اٹھائے گا تو جہنم کے لیے اٹھائے گا کچھ لوگوں کو, اور کچھ لوگوں کو جنت کے لیے اٹھائے گا. چوائس, اما شاکر ہوں اما کفورا, چاہے کہ تم قدردانی کرو میری ہدایت کی اور میری نعمتوں کی, یا کفر کرو, انکار کرو. چوائس تمہاری ہے. اتنی بہترین چوائس, اتنا بہترین رب, اتنی آسان شریعت. رسول نے کہا ہے نا, مجھے دیا گیا ہے آسان اور انریسٹرکٹڈ شریعت. ریسٹرکشنز جس طریقے سے ٹریفک کے ریسٹرکشنز ہیں, ٹریفک کے ریسٹرکشنز اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ٹکر نہ مار لیں, ہم اس کو قبول کرتے ہیں. اگر کبھی ٹریفک لائٹ آف ہو جائے اور ہر آدمی اپنے لیے ایک راستہ بنا کے آگے جا رہا ہے اور اس کے بعد ٹریفک جام ہو گیا تو آپ کہتے ہیں کہ یہ لائٹ آج کیوں نہیں چل رہی ہے, مگر اللہ کی لال لائٹ نظر نہیں آتی. کیوں؟ کہ روح کی ٹکر نظر نہیں آتی, روح جا رہی ہے ٹکرا رہی ہے, شیپ اس کا ختم ہوتا جا رہا ہے, شیپ لیس ہوتی جا رہی ہے. ہم کو اندازہ نہیں ہے, میں جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں کہ یہ بچے یہ سمجھ کر آگے بڑھیں کہ اللہ کے بغیر زندگی نہیں ہے, اللہ کے بغیر نور نہیں ہے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا, اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے, اور بھاگیں گے تو اپنے ہی نقصان کے لیے بھاگیں گے. یہ سب کربلا سمجھاتی ہے, یہ سب کربلا دکھلاتی ہے, روح کی عظمت کو, انسان کی فکر کی عظمت کو, انسان کی سوچ کو. اور جب انسان سوچتا نہیں ہے تو اس جیسے کو قربان ہونا پڑتا ہے تاکہ لوگوں کو جگایا جا سکے اور جہالت سے نکالا جا سکے, گمراہی کی حیرانی سے نکالا جا سکے. یہ کام امام نے کیا, اور کیسے کیا, یہ کربلا ہمارے لیے اہم ہے. ہم یاد حسین میں مجلس برپا کرتے ہیں, اس کا مقصد یہی ہے کہ حسین کو ہم اسلام سے جوڑیں اور حسین سے اسلام لیں. اسلام میں اور حسین میں فاصلہ کرنے کی کوشش نہ کریں, حسین اور قرآن میں فاصلہ کرنے کی کوشش نہ کریں. اگر ہم کو ایک ایسے حسین کو آفر کر رہے ہیں کہ جو قرآن سے مربوط نہیں ہے, وہ حسین نہیں ہے. وہ حسین کو آفر کر رہے ہیں کہ جو اسلام سے جڑے ہوئے نہیں ہیں, وہ حسین نہیں ہیں. وہ حسین کو آفر کر رہے ہیں کہ جو عقل سے جڑے ہوئے نہیں ہیں, تو وہ حسین نہیں ہیں. یہ پورے شرائط کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہی حسین سمجھ میں آئیں گے اور اسلام سمجھ میں آئے گا. ہم اپنی فکر کو آمادہ کریں, ہم میں سب میں وہ فکر ہے. گمراہی ہم پر طاری ہو چکی ہے, ظلمت جو آج کے زمانے میں کفر کی ہے, مادیت کی ہے, میٹیریلزم کی ہے, یہ ہم پر طاری ہو چکی ہے, اور ہم وہ چشمہ اتارنے کو تیار نہیں ہیں. اور اللہ کو کنڈیشنلی قبول کرنا چاہتے ہیں. جب اللہ کہتا ہے کہ کنڈیشن, وہ آدمی رکھتا ہے کہ جس کا اختیار ہوتا ہے. تم ہمارے اختیار میں ہو, بندے ہو. ہم کہتے ہیں ہمارا اختیار تو ہم کو نظر آ رہا ہے, تو کہتا ہے وہ اختیار جو تمہارا ہے وہ میرے سے باہر اگر ہے تو تمہارے نقصان کے لیے ہے. وہ اختیار تم کو میں نے نہیں دیا, میں نے اختیار اچھائی کے لیے دیا ہے, برائی کے لیے نہیں دیا ہے. یہ تمہارا گمان ہے کہ تم میرے بغیر اچھائی کر سکتے ہو. بھول جائیں ہم, بھول جائیں ہم کہ ہم اللہ کے بغیر اچھائی کر سکتے ہیں. جو ظاہر اللہ کے بغیر اچھائی ہوگی اس میں بھی گندگی ہوگی, اس میں بھی گندگی ہوگی, کیونکہ اللہ کے علاوہ خیر کا کوئی سورس ہی نہیں ہے. یہ سمجھ لیں ہم, ہم چھوٹی بڑی جو حرکت کر رہے ہیں وہ اللہ ہی کے ذریعے بسم اللہ کریں, بسم اللہ کریں. یہ کربلا سکھاتا ہے, یہ کربلا بتلاتا ہے. لیکن آسان نہیں تھا حسین کے لیے. حسین کے مقابل میں وہ لوگ آ چکے تھے کہ جو اللہ کو الگ الگ طریقوں پہ مانتے تھے, حسین والے طریقے پہ نہیں مانتے تھے. جو حسین والے طریقے پہ مانتے تھے وہ 72 ہی نکلے, اور جو ہزاروں کا لشکر ادھر تھا اس میں ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ اللہ کو ٹوٹلی نہ مانتے ہوں, بلکہ ان میں سے لگ بھگ تمام اللہ کو مانتے تھے. یہ انٹرا اسلامک جھگڑا تھا, اندر ہو رہا تھا مسلمانوں کے. یہ مسلمانوں کے باہر جھگڑا نہیں تھا مسیحوں سے یا مجوسیوں سے, ایران اور روم سے جھگڑا نہیں تھا, یہ مسلمانوں کا مسلمانوں سے جھگڑا تھا. اور ایک ہی قبیلے کے, قریش کے قبیلے کے ہی لوگ لڑ رہے تھے. 5 جنریشن آپ اوپر چلے جائیے, ایک ہی باپ ہے, یزید اور امام حسین کا, وہی شجرا سے آئے, ہاشم اور امیہ. اور ہم کو دکھ رہا ہے کہ ایک لڑتا رہا اسلام کے خلاف, اور پھر ایک مدت کے بعد پاور پر بھی آ گیا اور حق کا دعوے دار بن گیا. اور حسین یہاں پر حق کو بتلاتے جا رہے ہیں, سمجھاتے جا رہے ہیں کہ امام فقط, اللہ پر ایمان, کتاب پر ایمان, عدالت برپا کرنے کی خواہش, یہ کو اس جیسے کو امام کہتے ہیں. اور وہ امام نہیں ہے کہ جو ظلم کر رہا ہے, کتاب پر عمل نہیں کر رہا ہے, اللہ پر ایمان اس لیے نہیں رکھ رہا ہے کہ حلال کو حرام, حرام کو حلال کر رہا ہے. یہ بنیاد تھی جنگ کی, کوئی نہ ملک کا جھگڑا تھا نہ کوئی اور خواہش تھی. میں نہیں قیام کرتا ہوں دنیا کی جاؤ حشم کے لیے, نہ ہی فساد اور فتنہ برپا کرنے کے لیے میں نے تو قیام کیا ہے اصلاح لانے کے لیے میری امت میں جت کی, میرے جت کی امت میں اصلاح کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں حق کی طرف بلاؤں اور باطل سے روکوں اور سیرت جد اور میرے باپ کی سیرت پر چلوں. یہ امام حسین کا مشہور خطبہ ہے. اور جب یہ کچھ نہیں قبول کیا گیا تو کہا انی لا ار الموت الا السعادہ والحیاۃ مع الظالمین الا برما, میں نہیں سمجھتا موت کو سوائے سعادت کے خیر کے, اور نہیں سمجھتا زندگی کرنا ظالمین کے ساتھ سوائے رسوائی کے کچھ اور. یہ کہہ کر حسین نے اپنے لشکر کو آمادہ کیا. آمادہ کرنے کے بعد شب عاشور بلایا سب کو, کہا کہ دیکھو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں, انہیں وہ حسین چاہیے کہ جو حق بول رہا ہے اور ان کے باطل کو آشکار کر رہا ہے. تم لوگ اگر چلے جاؤ گے تو وہ لوگ تمہارا راستہ نہیں روکیں گے, تم میں سے ہر کوئی میرے خاندان کے کوئی فرد کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے چلے, ان کو روکا نہیں جائے گا. تو یہ 72 وہ تھے جنہوں نے کہا کہ یا امام ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے, چاہے ہمیں 70 مرتبہ قتل کر کر پھر زندہ کیا جائے گا تب بھی ساتھ آپ ہی کا رہے گا. یہ اصحاب نے بھی کہا, اور سب سے پہلے کھڑے ہو کر بولنے والے حضرت عباس تھے جو انہوں نے کہا کہ زندگی آپ کے بغیر معنی نہیں دیتی. دنیا میں اللہ کے نور کا مصداق حسین تھے, اللہ کے نور کا مصداق حسین تھے, جس طریقے سے رسول علی اللہ کے نور کا مصداق تھے. انا و علی من نور الواحد کے جانشین تھے. وہ نور کے بغیر دوسروں کو اندھیرا نظر آ رہا تھا. آج بھی ہمیں حسین کے بغیر اگر اندھیرا نظر نہیں آ رہا ہے تو وہ دشمنوں کی اور یزیدی روشنی ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. نور خدا حسین میں بعنوان مظہر سمیٹ لیا گیا تھا. آج اگر دنیا میں کوئی اور نور ہے جو حسین سے ہٹ کر ہے تو وہ نور نور الہی نہیں ہے, سراب ہے, مراج ہے, جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جب سب نے کہہ دیا کہ ہم نہیں جائیں گے تو حسین نے اعلان کر دیا پس کل جنگ ہوگی اور ہم سب شہید ہو جائیں گے, ہم سب شہید ہو جائیں گے. سب راضی ہو گئے, حتیٰ وہ کمسن قاسم بھی یہ پوچھ کر کہ میں بھی رہوں گا یا نہیں رہوں گا وہ بھی شامل ہو گئے. امام نے کہا ہاں تم کو بھی مارا جائے گا. جب انہوں نے یہ جواب دیا کہ موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہیں, اس حسن کے یتیم کو موت شہد سے زیادہ شیری کیسے نظر آ گئی, یہ حسین کے ساتھ ایک طریقے پر سوچنے کا نتیجہ ہے. حسین کے ساتھ ایک ہی روش پر سوچنے کا نتیجہ ہے. حر کو کیسے موت پسند آ گئی, حسین کی فکر کے ساتھ جڑ جانے سے. ایک کے بعد ایک اصحاب شہید ہوتے گئے. وہ منزل بھی آئی جب ہاشمین کا سلسلہ شروع ہوا. پہلے اکبر گئے, شہید ہوئے قاسم اور محمد, ایک کے بعد ایک شہید. اس کے بعد آخری شہادت عباس کی شہادت کے بعد اس ششماہے کی ہوئی جس کی شہادت کے بعد حسین کہتے ہیں ہونن علیہ, مجھ پر آسان ہو گیا جو مجھ پر نازل ہوا ہے, اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ یہ دیکھ رہا ہے. انہو بعین اللہ, یہ اللہ کے آنکھوں کے سامنے یہ شہادت پیش آئی, مجھے حوصلہ مل رہا ہے. ششمائے کو ہاتھ پر رکھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں حسین, اس کو کہتے ہیں حسین, کہتے ہیں کہ یہ ششما ہے کہ شہادت میرے لیے آسان ہو گئی کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے, یہ عزم حسینی. اس کے بعد جب خود جب حملہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں, حملہ کرتے ہیں, واپس آتے ہیں, اب کوئی محافظ نہیں ہے خیموں کا, حرم کا کوئی محافظ نہیں ہے، امام حسین دونوں کام انجام دے رہے ہیں، حفاظت بھی کر رہے ہیں حملہ بھی کر رہے ہیں، حفاظت بھی کر رہے ہیں حملہ کرتے ہیں پلٹ کر واپس آتے ہیں، اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں تاکہ بیویوں کے دل میں جو خوف ہے اس میں کمی ہو، ڈھارس آئے، ان کو ڈھارس ملے، حملہ پھر کرتے ہیں، ایک بار واپس آتے ہیں کہتے ہیں کہ اب تم اپنے آپ کو آزمائش کے لیے آمادہ کر لینا، اب تم اپنے آپ کو بیویوں کو کہتے ہیں آمادہ کر لینا آزمائش کے لیے، اللہ تمہارا مددگار ہے اور تمہارے دشمن کو نیست و نابود کرے گا، یہ کہہ کر حملہ کرتے ہیں، وہ حملہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد حسین گھوڑے پر سنبھل نہیں سکتے، زمین پر آتے ہیں، آنے کے بعد ایک خطبہ ملتا ہے حسین کا، کہتے ہیں یا شیعہ ابی سفیان ان لم یکن لکم دین فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ، اے شیعان ابی سفیان اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، تم قیامت سے نہیں ڈرتے، تو کم از کم آزاد فکر رکھنے والے مرد بن جاؤ، تم نے مجھ سے جنگ کی، میں نے تم سے جنگ کی، ان عورتوں کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا، گرتے گرتے بھی سجدے میں جانے سے پہلے حسین نے حرم کا خیال کیا، ان کی حفاظت کا خیال کیا، یہ غیرت رکھنے والا امام یہ شہادت پیش کرتے کرتے اپنے آپ کو وہ کیفیت میں دیکھ رہا ہے کہ اب یہ حرم کو ہی نہیں بچائے گا، لیکن اللہ اتنا بڑا ہے، اس کا دین اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے میں بھی جاؤں زینب کے سر سے چادر چھین لی جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ،